بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. جنوك دعاء كرنيسي أو صدقة كرنيسي مردوں کو نفع پہنچتا ہے. اس جملے کی شرح ہم پچھلے دو درسوں میں یا دو درسوں سے کر رہے ہیں، اور پچھلے درس میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ کی شرح سے ہم پہنچے تھے. والجواب عما استدل به من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. اگرچہ یہ پوائنٹ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ علمی رد ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ ہے، تو آج کی نشست اس پوائنٹ سے ہی آغاز کرتے ہیں. جنہوں نے انکار کیا کہ مردے کو زندوں سے کوئی فائدہ پہنچ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی دلیل ہے. کیا دلیل ہے تم لوگوں کے پاس؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَسَعَى. انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے سعی کی، اس کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور سعی انسان زندگی میں کرتا ہے، اب وہ مر چکا ہے، اب کسی اور کا عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اور جنہوں نے انکار کیا مختلف قسم کے لوگ ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا، اور یہ اہل بدعت ہے جیسے کہ معتزلہ ہیں، اور بعض نے صرف جو انسان کا اپنا کسب ہے اسی کو مانا ہے، یہی پہنچتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے، اس کا نفع مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، علم انتفع به، کوئی نفع بخش علم چھوڑ کے گیا ہے اس کا اسے فائدہ ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد، ولد صالح یدعو له، کیا اس کی نیک و صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو صرف ان تین چیزوں کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے. اور یہ ایک قول ہے جماعت میں سے، یہ بدعت کا قول نہیں ہے. وہ قول راجح جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں میں، جس چیز کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد کسی شخص کو اس چیز کا فائدہ مل سکتا ہے تو وہ حق ہے، جس چیز کی دلیل نہیں ہے وہ باطل ہے. اچھا، اس کا جواب کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ نہیں فائدہ دیتا مرنے کے بعد الا کہ اس کی سعی جو اس نے کی ہے دنیا میں، جو اس نے کمایا ہے اپنے لیے. اور اس آیت کریمہ کا جواب کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب سے مراد الشیخ الامام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، جو عقیدہ طحاویہ کا شرح کرنے والا، جس کی شرح بہت معروف اور مشہور ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ حنفی، بعض حنفی میں کہوں گا، یا اکثر حنفی جو ہیں وہ اس شرح کو قبول نہیں کرتے، کہتے یہ عقیدہ جو ہے یہ امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو حنفی ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو فقہ میں تو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن اصول میں ان کو نسبت کسی اور کی طرف ہوتی ہے. اور ان لوگوں کے تعلق سے شیخ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ الرفع التکمیل فی الجرح والتعدیل میں فرماتے ہیں کہ حنفیوں کے دو قسمیں، ایک ہے الحنفیۃ الکاملہ، کامل حنفی. کامل حنفی وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے اصول اور فروع میں، اور جو دوسری قسم کے ہیں وہ اس فروع میں تو امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں لیکن اصول میں کسی اور کے کرتے ہیں، یا تو معتزلی ہیں یا مرجی ہیں یا زیدی ہیں آخر تک. میری گزارش یہ ہے، امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح کی ابتداء میں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بیان فرماتے ہیں یہ عقیدہ صرف میرا نہیں ہے، یہ عقیدہ امام ابو جعفر الطحاوی کا ہے، اور یہ صرف ان کا نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے، امام قاضی ابو یوسف کا ہے، امام حنبل حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جو حنفی آج ان عقائد کا رد کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ اپنے آپ کو ناقص حنفی کب تک رکھیں گے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر حنفی بنا تو کامل بن جاؤ نا، اصول فروع دونوں لے لو، کیونکہ جملتاً جو عقیدہ ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ طحاویہ اور اس کی شرح مجمل طور پہ درست ہے، صحیح ہے، بعض چند چیزیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں کچھ غلطیاں ہیں، جس میں مرجئۃ الفقہا کی چند باتیں ہیں یا قصبی کوئی بات ہوئی ہے، چند چیزیں جس کی وضاحت کر بھی چکے اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. لیکن ابو منصور ماتوریدی ہو یا ابو حسن اشعری ہو، اب ان کی بات کرتے ہیں، عجب ہے واللہ. الغرض واپس آتے ہیں، اس کے جواب میں جو انکار کرتے ہیں کہ مرنے والے کو زندہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا مرنے کے بعد، اس آیت کریمہ کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کئی جواب ہیں، ان میں سے دو صحیح جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ انسان اپنے سعی سے ہی دوسروں کا دل جیت لیتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اپنے دوست بناتا ہے. اس کی اولاد بھی شادی سے ہوتی ہے تو شادی بھی اس کا کسب ہے، رشتہ کرتا ہے، شادی ہوتی ہے. دوسروں کے ساتھ خیر عمل کرنے سے، ان پر رحم کرنے سے، ان کے ساتھ رہن سہن سے، تو پھر لوگ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں اس کو. جب اس طریقے سے اس نے دوسروں کے ساتھ اچھائی کی ہے دنیا میں، زندگی میں، تو مرنے کے بعد اس کی یہی اچھائی اس کے کام آئی ہے، اور پھر لوگوں نے اس اچھائی کی وجہ سے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کے لیے جو اعمال ہیں صالحہ وہ کیے ہیں، یا ان کے جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے لیے ترتب کیا ہے اس کے مرنے کے بعد. اور اس سے بڑھ کر کلمہ توحید ہی کافی ہے. جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، تو پھر اس کے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس کے لیے جو دعا کرتے ہیں، جو عمل خیر کرتے ہیں، اس کا ثواب اسے ملے گا. اور یہاں پر یاد رکھیں، پھر وہی بات، یہاں پہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جو ایصال ثواب ہے کسی زندہ کا کسی مرنے والے شخص کے لیے، جس چیز کی دلیل نہیں ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں، وہ غلط ہے، درست نہیں ہے. جس چیز کی دلیل ہے وہ صحیح ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہاں پر کہ اپنے اعمال کا جو ثواب ہے اس ثواب کو ہم کسی اور کے لیے متعین کر دیں، کسی شخص کے جو مر چکا ہے، تو یہ بات جو یہاں پہ درست نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، دوسرا جواب جس سے زیادہ قوی ہے کہ قرآن مجید میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس چیز کی نفی نہیں کی کہ کوئی شخص کسی اور سے نفع حاصل نہیں کر سکتا مرنے کے بعد، بلکہ اس آیت کریمہ میں اس چیز کی نفی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی اور کے سعی کا مالک نہیں بن سکتا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کہ ہر بندے کا عمل اپنا ہے، ہر بندے سعی اپنی ہے. میں آپ کے سعی کا مالک نہیں بن سکتا، میں اپنے سعی کا، اپنے عمل کا مالک ہوں میں. تو اس آیت کریمہ میں نفع کی چیز کی ہے، ملکیت کی نفی ہے یا نفع کی پہنچنے کی نفی ہے؟ ملکیت کی نفی ہے، اور نفع کی نفی تو ہے ہی نہیں. اس لیے جو مر چکا ہے شخص وہ زندہ سے اس کو نفع پہنچ سکتا ہے. اب اختلاف اس میں ہے کہ نفع کیا پہنچے گا, کیونکہ جنہوں نے سرے سے انکار کیا کہتے ہیں آیت دلیل کا کچھ پہنچتا ہی نہیں, چاہے دلیل بھی ہے سب کا رد کر دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں آیت کریمہ میں جو نفی ہے وہ ملکیت کی ہے, کہ کوئی شخص کسی کے عمل کا کسی قسم کا مالک بن نہیں سکتا, لیکن اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ کسی شخص کو مرنے کے بعد کسی اور سے فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا, اس کی نفی تو ہے نہیں. اور پھر اسی بات کا اگلا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وان ليس للانسان الا ما سعى, اور کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو صرف اپنے ہی سعی کا فائدہ ہی ملے گا. آیتان محکمتیں, دونوں آیتیں محکم آیت ہیں, اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کا ثبوت ملتا ہے. پہلی آیت میں کیا ثبوت ملتا ہے, کیا پیغام ہے, کہ اللہ تعالیٰ کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا. مجرم کو سزا ملتی ہے نا, جرم بیٹا کرے سزا باپ کو ملے, یا جرم باپ کرے سزا بیٹا کو ملے, ممکن ہے؟ نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ یہ ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی, انکار کر دیا کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ اٹھائے گی نہیں. ہر گنہگار اپنے گناہ اٹھائے گا, اس کو اسی کی سزا ملے گی. اچھا یہ ہے, جیسے کہ دنیا کے بادشاہ کرتے, کسی گناہ کسی اور کو سزا کسی اور کو دیتے. اور دوسری آیت جو ہے اس میں یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی اور کے عمل سے فلاح نہیں پاتا, کامیاب ہوتا ہے اپنے عمل سے, تاکہ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, یہ سب فرماتے تاکہ ہر بندے کا کسی اور سے یہ امید ختم ہو جائے کہ کوئی بھی شخص, میرے باپ دادا ہو کوئی بھی ہو, اس کا عمل میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. ہر بندے کا عمل اپنا عمل ہے, یا جو کوئی بزرگ کا عمل میرے کام آ جائے گا, نہیں, کسی کا عمل کسی کام نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ کسی شخص کو نفع نہیں پہنچے گا کسی اور کی سعی سے, کسی اور کی سعی اسے نہیں پہنچے, لیکن اس کا نفع تو پہنچ سکتا ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُ, اور یہ آیت کریمہ بھی جس کا وہ دلیل لیتے ہیں جو مخالفین ہیں, کہتے ہیں لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ, اس ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے, اور اس پر وہی جو اس نے کمایا ہے, اس کے اپنا عمل ہے, چاہے اچھا ہو تو اچھا بدلہ, برا تو برا بدلہ ملے گا. اور دوسری آیت وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم اسے اسی جزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں. جیسا فرمایا عَلَى أَنَّ سِيَاقَ هَذِهِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ فِي عُقُوبَةِ الْعَبْدِ بِأَمْرِ غَيْرِهِ, آیت کا سیاق سبق کیا ہے اس آیت کریمہ میں, کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص, کسی بھی گنہگار کی سزا کسی اور کو نہیں دے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَنْتُمْ, جو تم نے کیا اسی کی تمہیں جزا دی جائے گی, کسی اور کے عمل کی جزا نہ تمہیں دے گی نہ کسی اور کو, صرف اسی کے عمل کی جزا ہوگی. اچھا حدیث کے بارے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وَمَا سِدْرَاهُمْ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ قَطَعَ عَمَلُهُ فَاِسْتِدْرَارٌ سَاقِطٌ, اِسْتِدْرَارٌ لِسَاقِطِهِ فَإِنْهُ لَمْ يَقُلْ اِنْقِطَاعُ اِنْتِفَاعِهِ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ اِنْقِطَاعِ عَمَلِهِ, اس حدیث میں عمل کا انقطاع ہوا ہے. حدیث میں وہی جو آیت کریں, آیت حدیث میں کوئی فرق ہے, ایک ہی پیغام ہے, کسی اور کا عمل کسی کو, یعنی کوئی شخص کسی اور کے عمل کا مالک نہیں بن سکتا, اس کا اپنا عمل منقطع ہو گیا, اب اس کا عمل رک گیا, بات ختم ہو گئی ہے. بیٹے کا عمل باپ کو پہنچ سکتا ہے, باپ کا عمل بیٹے کو پہنچ سکتا ہے, خاوند کا بیوی کو یا بیوی کو خاوند, کسی کا عمل کسی کو پہنچ نہیں سکتا, بات ختم ہو گئی ہے. انقطع عملہ, اس کا عمل منقطع ہو گیا. تو حدیث میں عمل کے انقطاع کا ثبوت ہے, نہ کہ نفع کے انقطاع کا ثبوت ہے. انقطع نفعہ ہے یا انقطع عملہ ہے, لفظ کیا ہے, قطع عملہ ہے, اس کا عمل منقطع ہو گیا, بات ختم ہو گیا, وہ عمل کے لائق نہ رہا, لیکن نفع اسے پہنچ سکتا ہے کہ نہیں, صدقہ جاریہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, پہنچے گا, کسی کی دعا پہنچے گی نہیں پہنچے گی, پہنچے گی, کوئی عمرہ کرتا ہے کسی کا, حج کرتا ہے کسی, لبیک عن شبرما, حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یہ تلبیہ پڑھا لبیک عن شبرما, کہ آپ نے اپنا حج کر لے, کہتے نہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر اپنا حج کرو, پھر شبرما, پھر شبرما کا حج کرو. سبحان اللہ, اب شبرما کو حج کرنے کا نفع پہنچا کہ نہ پہنچا؟ اگر نہیں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت کیوں دیے؟ فرما دیتے کہ جب نفع پہنچ نہیں سکتا بھی تم کیا کہہ رہے ہو، اپنا حج کرو بس. لفظ بس کا ہے یا پھر کیا لفظ حدیث کے، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرب کا حج کرو، یعنی حج کا فائدہ ملتا ہے کہ نہیں؟ اب حج عمل تو کسی اور کا ہے لیکن اس کا نفع پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا اس کو. یہ پانچواں پوائنٹ تھا، واضح ہے. اب چھٹا پوائنٹ، یہ پوائنٹ میں نے آسانی کے لیے مترتب کیے ہیں، کتاب میں نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کتاب میں تو نمبر نہیں لکھے ہوئے، کتاب میں نمبر نہیں ملیں گے آپ کو. میں نے آسانی کے لیے، تاکہ طالب علم کے لیے بھی آسانی ہو، ہمیں پڑھنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی آسانی ہو. چھٹا مسئلہ، وما تفریق من فرق بین عبادات المریت البدنیہ فقد شرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المیت کما تقدم الى آخره. چھٹا مسئلے میں یہ بات ہے، شاہ صاحب امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے تفریق کی ہے عبادات مالیہ اور بدنیہ کی، عبادت کی قسمیں ہیں، بدن عبادت، نماز روزہ کون سی عبادت ہے؟ جب صرف جسم سے عبادت کی جاتی ہے. مال عبادت زکوٰۃ ہے. اچھا، بدنی اور مالی دونوں، جیسا کہ حج ہے، مال بھی ہوتا ہے سفر کے لیے ضروری ہے اور جسم سے بھی عمل ہوتا ہے، تو یہ عبادات کی اس طریقے سے تقسیم ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ پہنچتا ہے، یعنی دو ایکسٹریمز ہیں، ایک مکمل انکار کیا اور دوسرے کو نے کیا سب کچھ مردے کو پہنچتا ہے مرنے کے بعد، اور ایک گروہ جو ہے وسط میں ہے، درمیان میں ہے، اور یہ کہتے ہیں جس کی دلیل ہے وہ پہنچ، جس دلیل وہ نہیں پہنچے گا. تو اب بات کس کی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں سب کچھ پہنچتا ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو تفریق رکھتے ہیں دونوں کی، کہ بھائی دونوں میں فرق ہے، تو شیخ صاحب یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، اگرچہ فرق ہے، صحیح قول ہے کہ فرق ہے، لیکن ان کے نزدیک ہمیں فرق نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں قربانی دیکھیں، قربانی میں کون سی عبادت ہے؟ مال عبادت ہے، اور ذبح بھی کیا جاتا ہے، بدن عبادت بھی ہے. شیخ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ حج بعض اوقات صرف بدن عبادت ہو، بغیر مال کے بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ اہل مکہ جو مکہ میں رہتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، اور جو چلنے پر قادر ہیں، یعنی آپ عام طور پہ سواری کے لیے پیسے ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا حج بغیر پیسے کا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس طریقے سے. تو کہتے ہیں حج محض بدن عبادت بھی ہو سکتی ہے. الغرض پھر کہتے ہیں شیخ صاحب فروض کفایات کو دیکھیں آپ. ایک شخص عمل کرتا ہے دوسروں گناہ سے بچا دیتا ہے، اب ایک شخص کا عمل کسی کے لیے فائدہ مند ہوا کہ نہیں؟ فرض کفایہ، نماز جنازہ، مسجد میں آپ داخل ہوئے ہیں، جنازہ ہے آپ کو جلدی ہے، اب نماز جنازہ نہیں پڑھی، فرض پڑھ کے چلے گئے ہیں. اب جو وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ لی ہے، آپ کی پکڑ ہوگی نہیں؟ فرض کفایہ ہے، کافی تعداد میں لوگوں نے پڑھ لی ہے. اب آپ کی، اگر کوئی بھی شخص نہیں نماز جنازہ پڑھتا، آپ اکیلے ہیں اور آپ نہیں پڑھتے، گناہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مسلمان بھائی کا حق ہے آپ کے اوپر، یہاں پہ حق واجب ہے، اور واجب میں اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، حرام ہے. تو فرض کفایت کرنے والے کو فائدہ ہوا کہ نہیں ان لوگوں کو جن کی طرف سے وہ یہ کفایت کر رہے ہیں، یہ فرض ادا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ بھی دیکھیں آپ، یہ عمل ہے یہاں پہ، بغیر مال کے کام کیا گیا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ صدقات اور خیرات اگر دینا جائز ہے تو پھر نماز کیوں جائز نہیں ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ وہ مال عبادت ہے، نماز بدن عبادت ہے، وہ نماز کی دلیل بھی نہیں کہ کوئی کسی طرف سے نماز پڑھ لے، یا خود نماز پڑھ کے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دو رکعت نفل میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب فلان میت کو دے دینے، اصال ثواب میت کے لیے نماز کا نہیں ملتا. تو یہ کہہ رہے کہ اس طریقے سے مل جاتا ہے، کیونکہ بعض عبادات محض بدنی بھی ہوتی، مل بھی جاتا ہے، قربانی ہے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ سبحان اللہ. تو صحیح قول کیا ہے؟ کہ نہیں ہوتا. اچھا، ساتواں پوائنٹ، بعض لوگوں کو بلا کر پیسہ دے کر قرآن خوانی کرانا میت کے لیے، جیسا فرماتے ہیں فہذا لم يفعله احد من السلف ولا امر به احد من ائمة الدين، نہ تو سلف سے ثابت، نہ ائمہ دین سے کسی نے اس کا حکم دیا، نہ کسی سے ثابت ہے، ولا رخص ولا کسی نے اس کی اجازت دی ہے. اور پیسہ دے کر قرآن خوانی کرانا، تلاوت کرنا قرآن مجید کی جائز نہیں، غیر جائز، بلا خلاف اس پہ اجماع بھی ہے کہ جائز نہیں ہے. اور اختلاف کس میں ہے؟ کہ تعلیم کے لیے پیسہ دینا، اس پہ اختلاف ہے. اور آخر تک یعنی اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، آپ ہدیہ دے دیں تو وہ جائز ہے، اگر وہ خود بارگیننگ کرتا ہے تو پھر اس پہ علماء کے اقوال ہیں مختلف. تو قرآن خوانی جیسے عام طور پہ بعض لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو فیس دی جاتی ہے، اور ایک مولوی صاحب آتا ہے، قاری صاحب آتا ہے، اس کے ساتھ کچھ شاگرد بھی ہوتے ہیں، اور تقریباً آدھے گھنٹے میں پورا قرآن ختم ہو جاتے ہیں، ایک گھنٹے میں میکسیمم قرآن ختم ہو جاتے ہیں. یعنی 30 لڑکے لے کے آتا ہے، ہر بندہ ایک پارہ پڑھنا ہے، 30 پارے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے کہ یہ میت کے لیے قرآن خوانی ہو گئی ہے اور اس کا اصال ثواب ہو گیا ہے، یہ بات جائز نہیں ہے، بدعت ہے. اچھا، آٹھواں مسئلہ جیسا فرماتے ہیں، اچھا یہ بات تو خود بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن یہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد کسی میں کے لیے اصال ثواب کی دعا کرتا ہے بغیر اجرت دیے، بغیر پیسہ دیے کسی کو، شخص فرماتے فہذا یصل الیہ، تو یہ میت کو پہنچتا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے. یعنی شارح کے قریب، شارح کے نزدیک قرآن خوانی کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اصال ثواب قرآن مجید کے قرآن خوانی جو ہوتی ہے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، بشرط یہ کہ کرائے پر نہ ہو یا اجرت پر نہ ہو. اجرت والا تو جائز نہیں ہے ان کے نزدیک بھی، ہمارے سب کے نزدیک، لیکن قرآن خوانی اصال ثواب جو ہے، کوئی شخص خود پڑھ لے تو قرآن، پھر کہتا ہے اس قرآن کی تلاوت کا ثواب فلان مردے کو ہو، تو اس کو یہ ثواب پہنچتا نہیں ہے. یہ قول راج، یہی صحیح قول ہے. اچھا، پھر چند کچھ اعتراضات میں ان کے جواب بھی دیتے ہیں شیخ صاحب، یعنی ان کا موقف یہی ہے. سبحان اللہ، کہتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے هَذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي السَّلَفِ، سلف سے یہ ثابت نہیں ہے، اور واقعی ثابت نہیں ہے سلف سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے پھر اس کو اصال ثواب کے لیے، کس میت کے لیے اس کو ہدیہ دے دیتے، نہ تو سلف سے ثابت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصال ثواب کی رہنمائی کی ہے، اپنے صحابہ کی یا کسی اور کی. فل جواب، اس کا جواب بھی ان کے پاس ہے. جواب جیسا فرماتے ہیں، یہ تو تم لوگ مان لیتے ہو کہ حج کا ثواب، روزے کا ثواب اور دعا کا ثواب ملتا ہے، تو پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ جیسا فرماتے ہیں، کیا فرق ہے جب حج کا ثواب ملتا ہے اور روزے کا ثواب ملتا ہے، دعا کا ثواب بھی ملتا ہے، تو پھر قرآن خوانی کا ثواب کیوں نہیں ملتا ہے؟ اور یہ کہنے کا سلف نے نہیں کیا، یہ کوئی حجت نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا ہے کہ سلف سے یہ ثابت نہیں ہے، نفی عام ہے، یہ بھی ہو سکتا، ممکن ہے کہ انہوں نے کیا ہو. سبحان اللہ. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنمائی نہیں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی رہنمائی بھی نہیں کی، نہ حج کی ہے اور نہ ہی دعا کی ہے، بلکہ لوگ خود آتے تھے، سوال کرتے تھے اور آپ سے ان کے جواب دیتے تھے، اور اصال ثواب قرآن خوانی کا کسی نے سوال کیا نہیں، اس لیے آپ نے جواب ہی نہیں دیا. وہ پھر کیا فرق ہے دو ان چیزوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے. اس پوری بات کی یعنی ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ قیاس. ان کے پاس قیاس دلیل ہے کہ حج کا ثواب ملتا ہے، نماز روز کا ثواب ملتا ہے، دعا کا ثواب بھی ملتا ہے میت کو کسی زندہ سے، تو پھر قرآن خوانی کیوں نہیں ملتا، نماز کی کیوں نہیں ملتا؟ ان کا بھی ملنا چاہیے ثبوت قیاس، جب وہ ملتا تو یہ بھی ملنا چاہیے، اس لیے یہ بھی مل جاتا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ لا قیاس فی العبادات، بات ختم ہو گئی ہے، یہ سب عبادات ہے کہ نہیں، اس میں قیاس ہوتا ہی نہیں. نواں مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصال ثواب کرنا جیسا فرماتے ہیں، بعض متأخرین نے مستحب سمجھا ہے اور بعض نے بدعت کہا ہے کیونکہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، یعنی کوئی شخص کوئی عمل کرے پھر اس کا ثواب آپ وسلم کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سے کہ اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے. تو یہ سب فرماتے ہیں ابن زحنی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں بعض متأخرین نے اس کو مستحب کہا ہے اور بعض نے بدعت کہا ہے کیونکہ صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا، نہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی کے عمل کا اجر مل ہی جاتا ہے، سبحان اللہ، جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے سب کی رہنمائی کیا ہے، ہدایت اور رہنمائی اور پورا پورے دین اور شریعت ہمیں کس سے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اور عمل کرنے والے کے عمل میں کوئی کمی ہوگی؟ کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی عمل کرنے والا کا عمل بھی مکمل، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی مل جائے گا. تو الگ سے نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور عجب بات یہ ہے جو نیت کرتا ہے وہ اپنے عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے، سبحان اللہ. دسواں مسئلہ، کہ میت کو قرآن مجید کی تلاوت کا نفع یا فائدہ ہوتا ہے قبر میں. اگر کوئی شخص باہر قبر میں، قبر کے قریب قرآن کی تلاوت کرے تو میت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام سنتا ہے نا، اس لیے اس کو فائدہ ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں فہذا لم یصح عند احد من ائمۃ المشہورین، یہ مشہور سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے یہ بات. ولا شک فی سماعہ، میت کے سننے میں شک نہیں ہے کہ میت سنتا بھی ہے. ولیکن انتفاع لا، ولیکن انتفاع بالسماع لا یصح، لیکن اس کے سننے سے اس کو فائدہ ہو یہ صحیح نہیں ہے. فإن ثواب الاستماع مشروط بالحیاة، کیونکہ جو سننے کا ثواب ہے وہ زندگی سے مشروط ہے، زندہ ہے سنتا تو اس کو ثواب ملتا ہے، مردے کو کیا پھر، یعنی سننے میں مسئلہ نہیں ہے، مردہ سنتا تو ہے، اب کیا سنتا ہے بعد میں بتاؤ، پریشان نہ ہو، کیا سنتا ہے بعد میں بتاتا ہوں، سب کی آنکھیں یوں ہو گئی، بتاتا ہوں میں، سر ٹھہرے میرے ساتھ، میں جملہ پورا کر لوں اپنا. یعنی میت مرنے کے بعد سنتا بھی ہے لیکن اس سننے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک زندہ کو قرآن کی تلاوت کا فائدہ ہوتا ہے، واضح بات ہے. اچھا، اب میت کیا سنتا ہے؟ یہاں پر شیخ سے وضاحت نہیں کی، لیکن یہ کہ ولا شک فی سماعہ، ایک جملے میں رک گیا ہم پہ. اور آج کے اکثر حنیفیوں کے نزدیک میت سنتا ہے، آج کی بات میں کرتا ہوں. اور حقیقتاً میت سنتا نہیں سنتا، تفصیل ہے اس میں، نہ تو مکمل ہے نہ مکمل نہ ہے، اپنی مرضی ہے کیا؟ نہیں، اپنی مرضی نہیں ہے، کیونکہ دونوں دلائل ہیں، نفی کی دلیل بھی ہے اور اقرار کی دلیل بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، کنٹرڈکشن بھی نہیں ہے. ہمارا دین اس تضاد اور کنٹرڈکشن سے پاک ہے الحمدللہ. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عیب و نقص سے پاک ہے الحمدللہ، وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر مردے وہی سنتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے، بس وہ جس دلیل نہیں ہے کسی کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے عقل کی بنیاد پر یا قیاس کی بنیاد پر یہ کہے کہ مردہ جب یہ سنتا ہے پھر یہ بھی سنتا ہے. اور دلیل دو چیزوں کی ہے، نمبر ایک مردہ کیا سنتا ہے؟ قرع النعال. جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے دوست و اقارب جب اسے دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کے چلنے کے قدموں کے جو آہٹ ہے، جو آواز ہے، وہ سن لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور دوسری، جنگ بدر کے موقع پر جب مشرکین عرب کو قتل کر دیا گیا تو ان کو ایک گندگی کے گڑھے میں ڈالا گیا اور پھر ان کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، ان سے بات کی، کلام کیا، سر عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مر گئے سڑ گئے ان سے کیا آپ گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے عمر یہ آپ سے بہتر سن رہے ہیں. کس نے سنایا؟ جس نے پیدا کیا, جسے زندگی دی, جس نے موت دی ہے, اس نے سنایا ہے. قدموں کے چلنے کی آہٹ کون سناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سناتا ہے, اس کے سوا کوئی اور دلیل ہے نہیں ہے. اور مزید تفصیل کے لیے اگر کوئی شخص اس موضوع پہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو کتاب کا نام ہے, کتاب کا نام نوٹ کر رہے ہیں, الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیۃ السادات. الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیۃ السادات. اردو میں سماع موتا کے نام سے رسالہ ہے جو ترجمہ ہو چکا ہے, سماع موتا عند الحنفیۃ السادات, یعنی حنفیوں کے نزدیک. میں نے کہا آج کے حنفی میں نے کہا ہے تو کل کے حنفی جو ہیں ان کے نزدیک بھی مردے سنتے نہیں ہیں اس اطلاق سے جو آپ لوگ کہتے ہو کہ سب کچھ سنتا ہے. اس کتاب کا مؤلف ہے الشیخ نعمان محمود شکری الالوسی. شیخ محمود شکری الالوسی جو مفسر ہیں, ان کے بیٹا نعمان رحمۃ اللہ علیہم کی یہ کتاب ہے. اور مزے کی بات, اس کتاب کی تحقیق کس نے کی ہے؟ فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, علامہ البانی نے. بر اس میں تعلیق ضرور پڑھا, جو پڑھنا چاہتا ہے پوری کتاب, اس میں بعض اور غلطیاں بھی ہیں لیکن جو تعلیق علامہ البانی کی ہے وہ ضرور پڑھے, کیونکہ تحقیق بھی کی ہے تعلیق بھی کی ہے, تو وہ ضرور پڑھ لے, فٹ نوٹ میں جو حاشی اس میں دیکھ لے. تو حنفیوں کے نزدیک بھی مردے ہر بات کو نہیں سنتے. گیارہواں مسئلہ اور آخری مسئلہ ہے, فکر نہ کریں. قبروں پر قرآن خوانی پڑھنا کیا کیا حکم؟ یا قبروں کے قریب بیٹھ کر قرآن جی کی تلاوت کرنا, امام ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ثلاثۃ اقوال, تین قوال ہیں, هل تکرہ کیا مکروہ ہے, او لا بأس, او لا بأس بها یا اس میں کوئی حرج نہیں وقت الدفن, دفن کرنے کے وقت, وہ تکرہ بعد اس کے بعد مکروہ ہے. اور جب کراہت کی بات ہے, کراہ تحریمیہ ہے یعنی حرام ہے پہلا قول, دوسرا ہے دفن کرنے کے وقت جائز ہے, اور تیسرا جو ہے اس کے بعد حرام ہے, وہ تکرہ بعدہ. کس نے کہا مکروہ ہے, کراہ تحریمیہ یعنی؟ کابی حنیف و مالک و احمد فی روایہ, امام حنیف کا نزدیک جائز نہیں ہے, امام مالک و احمد بن حنبل. کیوں؟ قالوا لانه محدث, کیونکہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. لم ترد به السنہ, اگرچہ یہی قاعدہ پہلے بھی اپنا لیتے نا تو بات بالکل واضح تھی. سبحان اللہ, وہاں پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں کرتے, جب وہاں پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مردے کو کیا ملتا ہے, کسی زندہ کے عمل سے کیا فائدہ ملتا ہے, تو اس میں لم ترد به السنہ واضح الفاظ ہے, تو وہاں پر تو قیاس سے کام لے لیا, یہاں پہ قیاس کو چھوڑ دیا ہے. جب غلطی ہوتی تو ہو ہی جاتی ہے سبحان اللہ, لیکن الحمدللہ علماء جو ہیں غلطی کی نشاندہی کرتے آئے ہیں اور بات بالکل واضح ہو جاتی ہے پھر الحمدللہ. اچھا, وقت تشبہ الصلاۃ, دوسرا جواب یہ ہے, پہلے تو دلیل نہیں ہے, دوسرے جواب یہ ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت نماز جیسی ہے, اور نماز سے منع کیا گیا کہ قبروں کے قریب نماز نہ پڑھی جائے, اور اسی طریقے سے قرآن مجید بھی نہ پڑھا جائے. اور جس نے کہا لا بأس بها, تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقا لا بأس بها کہ جائز ہے, کہ محمد بن حسن, کہ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ الشیبانی یعنی امام محمد کے شاگرد ہیں, وہ احمد فی روایت, امام احمد سے بھی ایک روایت میں ہے, انہوں نے کہا جائز ہے کہ قبر کے قریب بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے. وہ سدلو بمن نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. ان دليل كيا تمہارے پاس کہتے ہیں عبد الله بن عمر سے ہمارے پاس دليل ہے انه اوصى ان يقرا على قبر وقت الدفن بفواتح سوره البقره وخاتمها. اچھا یہ دلیل ہے, سوری یہ دوسرا قول ہے جس نے کہا جائز ہے دفن کرنے کے وقت, مطلقا جواز نہیں. یعنی جس پہلا قول اکراہیت کا جن حرام ہے, امام ابو حنیفہ ہے, مالک اور احمد بن حنبل کا پہلا قول ایک قول ہے جنہوں کا حرام ہے. دوسرا قول کہ جائز ہے دفن کرنے کے وقت, یہ کیسا قول ہے؟ محمد حسن شیبہ رحمۃ اللہ کا قول ہے. اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ سر عبداللہ بن عمر نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تم دفن کرتے وقت سورۃ بقرہ کی فواتح اور خواتیم کی ابتدائی آیات اور آخری آیات پڑھ لینا. اور علامہ البانی فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں قلت لا يصح اسناده, اس کی سند صحیح نہیں ہے, یعنی سر عبداللہ بن عمر سے ثابت نہیں ہے. یہ اثر ہے, پہلی بات یہ ہے اثر حدیث نہیں ہے, صحابی کا قول ہے, دوسرے نے مخالفت کی ہے کیونکہ کسی اور نے عمل نہیں کیا. اگر اثر صحیح ثابت بھی ہوئی تب بھی قابل عمل نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں, وحی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سندن بھی ثابت نہیں ہے, اثر ضعیف ہے. کس نے کہا ضعیف؟ میں نے نہیں کہا, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اثر ضعیف ہے. ونقل ایضا ان بعض المهاجرين في قراءة سورة البقرة کہ بعض مہاجرین سے بھی ثابت ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کے تعلق سے کہ انہوں نے کہا سورہ بقرہ پڑھی جائے. فٹ نوٹ میں علامہ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لم ارہ بلفظ المہاجرین وانما بلفظ الانصار, لفظ انصار سے ایک اثر میں آیا ہے جس کا ذکر ابن القیم نے کیا ہے. وفي ثبوت ذلك عنهم نظر بينت في احكام الجنائز, اور یہ بھی ان سے ثابت نہیں ہے, انصار سے ہے مہاجرین سے نہیں ہے, اور یہ بھی سندن ان سے ثابت نہیں, جس جیسے کہ احکام الجنائز میں اس کو بیان کیا گیا ہے. احکام الجنائز علامہ البانی کی معروف تصنیف ہے جس میں انہوں نے نماز جنازہ اور بلکہ جنازہ کے تعلق سے کفن دفن اور نماز جنازہ کی تفصیل سے انہوں نے دلائل کی روشنی میں اور خوبصورت انداز سے اس مسئلے کے تعلق سے ایک بے مثال ان کی تصنیف اور ان کی یہ کتاب ہے. واما بعد ذلك كالذين يتوبون القبر للقراء عنده فهذا مكروه, اور اس طرح قولیے کہ جو ایک آتا ہے ایک ٹولہ پڑھ کے چلے پھر دوسرا ٹولہ پھر تیسرا, تو کہتے ہیں یہ مکروہ ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں سنت سے ثبوت نہیں ملتا اور سلف سے بھی کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. اور شیخ صاحب کہتے کہ یہی راجح قول ہے ان کے نزدیک, یعنی کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. صحیح قول یہ ہے حرام ہے جائز نہیں ہے. قرآن خوانی جو ہے قبروں کے نزدیک الگ سے مسئلہ, قبرستان میں جائے قرآن خوانی پڑھنا حرام ہے, اور ویسے بھی قرآن خوانی میت کو پہنچانے کے لیے بھی بدعت جائز نہیں ہے, لیکن بات ہے قبر کے قریب بیٹھ کے. علامہ البانی فرماتے ہیں بدعت ہے, علامہ البانی فرماتے ہیں لا اصل له فی السنہ, شیخ عثیمین فرماتے ہیں بدعت ہے, شیخ بن باز فرماتے ہیں ليس لها اصل بل هي بدعه بل هي من البدع, بدعت میں سے ہے. اور دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بيوتكم قبورا فان الشيطان لا يدخل بیت تقرأ فيه سورة البقرة, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے. اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی سورۃ بقرہ پڑھو. قبرستان میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, نہیں پڑھا جاتا, تو واضح ثبوت ہے کہ قرآن مجید قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.